الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پڑھتے ہیں تلاوت کلام پاک کی طرف اور اسد بھائی کچھ آیتیں ہمیں سنائی
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم
ما شاء الله سبحان الله سبحان الله چلتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہمارے عبد المالک بھائی سے چند اشعار سنتے ہیں جی حضور
جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سنتے ہیں محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گئے ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، گئے ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اور سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، اور یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل کی خاص ان کی کمائی ہے، یہ ٹوٹے ہوئے دل کی خاص ان کی کمائی ہے، اور مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، مجرم کو کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے، اب آپ ہی سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائے، یا رسول اللہ اب آپ ہی سنبھالے تو اپنے سنبھل جائے، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گواہی ہے، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گواہی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنا مطلب میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا
اللہ،
مطلب میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا اللہ، ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے تو بنائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے،
ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب کلام اعلی حضرت، اور پھر ماشاءاللہ یہ انداز، مدینہ مدینہ، اللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا فرمائے اور ترقیاں عروج اور اخلاص عطا فرمائے، ماشاءاللہ آج ہمارے منچ پر نعت خواں اسلامی بھائیوں کی بھی کثرت ہے اور مبلغین اسلامی بھائی بھی آ چکے ہیں ماشاءاللہ، رکن شورا سید ابراہیم اتاری بھی ہمارے ساتھ ہیں، باپو آج موضوع ہمارا بڑا یونیک ہے اور میں چاہوں گا کہ اس پر آپ کے مدنی پھول ہمیں زیادہ سے زیادہ ملیں، عقل مندی ماشاءاللہ، عقل مندی میں تو تجربے کار لوگ زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، آپ کا تجربہ بھی ہے، عمر بھی ہے اور ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہے کہ عقل مندی ہوگی تبھی یہ ذمہ داری نبھائی جا سکے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے،
عقل کا اچھا استعمال بھی تجربہ کار بناتا ہے،
تجربہ کار بناتا ہے، عقل جو ہے نا یہ بڑی اچھی چیز ہے، اللہ کی نعمت ہے اور عقل جتنی اچھی طرح استعمال کریں گے اور سوچ بچار کریں گے تو ہی آپ اچھے سے اچھے نتائج پا سکتے ہیں، ورنہ اچھے نتائج نہیں ملتے، جو عقل کا استعمال نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے اور معاملہ فہمی جو نہیں رکھتے، وہ بعض اوقات اپنے گھر میں، کبھی اپنے فیکٹری میں، کبھی اپنے دکان میں، کبھی مساجد میں، کبھی محلوں میں بے عقلی والے کام کرتے ہیں اور اچھا خاصا عزت دار آدمی بھی رسوا ہو جاتا ہے، عقل کا استعمال کرنا چاہیے، اور دوسرے انداز میں یوں کہیں کہ تدبیر، پلاننگ، پلاننگ جو ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے اور ہمارے اسلام اور ہمارے دین نے پلاننگ کے ساتھ ہمیں چلنے کا حکم دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جب دین کی طرف بلانے کا حکم دیا، بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، امیر علیہ سنت مدنی مذاکروں میں اکثر اس کا ذکر کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اس آیت کو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، واٹ از حکمت، حکمت کا ترجمہ اعلی حضرت نے کیا پکی تدبیر، واٹ از پکی تدبیر، پکی پلاننگ، گریٹر پلاننگ، یہ اگر ہو آپ دیکھیے دعوت اسلامی کہاں پہنچ گئی، اللہ کی رحمت شامل حال ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے اور ساتھ امیر علیہ سنت کی پلاننگز ہیں، آپ کی جو ایک ہوتا ہے نا پلان سیٹ کر کے جب بندہ چلتا ہے، تقسیم کاری پلاننگ کا حصہ ہے، حکمت عملی پلاننگ کا حصہ ہے، محبت پلاننگ کا حصہ ہے، ادارے بنانا یہ پلاننگ کا حصہ ہے، مساجد بنانا پلاننگ کا حصہ ہے، دعوت اسلامی کی اصطلاحات پلاننگ کا حصہ ہے، مدنی چینل ایک پلاننگ کا حصہ ہے، کیا پلاننگ کے دین کا کام ہو، دین کا کام آگے سے آگے بڑھے، یہ حکمت ہے، اور اگر اسے کہیں کہ یہ عقل مندی ہے تو غلط نہیں ہوگا، کیا فرماتے حضور؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی اچھی تمہید آپ نے قائم فرمائی کہ عقل کی جب بات ہوتی ہے تو تدبیر کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے
جی.
کہ تدبیر جو انسان عقل ہی سے کرتا ہے. عقل اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور کئی نعمتوں کے حصول کا سبب بھی ہے.
بے شک
اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل ہونا جو سب سے بڑی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی معرفت حاصل ہونا, حق کی پہچان ہونا, اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں کی طرف بندے کا متوجہ ہونا, اور بالآخر اللہ تعالیٰ کی رضا پا کر جنت میں جانا
جی,
یہ تمام عقل ہی سے ہوتا ہے. عقل کے اچھے استعمال ہی کے نتیجے میں یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں. عقل انسان کو کامیاب بھی کراتی ہے اور خسارہ بھی دلواتی ہے. دنیاوی معاملہ ہو, دینی معاملہ ہو, عقل کا استعمال کرنا چاہیے. شریعت اسلامیہ عقل کی کتنی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے کہ امام اہل سنت نے بھی ذکر کیا, کئی فقہاء نے ذکر کیا کہ جو شریعت جاری کی جاتی ہے, خواہ شریعت محمدیہ ہو یا دیگر جو پچھلی شریعتیں ہیں انبیاء کرام کی, شریعت جاری کیوں ہوتی ہے, اس کے بنیادی مقاصد کیا ہوتے ہیں, تو علماء نے ڈسکس کیا اور شرعی احکامات کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ بنیادی طور پر پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کے تحفظ کے لیے, جن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, جن کی محافظت کے لیے شریعت جاری ہوتی ہے. وہ پانچ جامع ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے تحت سینکڑوں ہزاروں چیزیں آ جاتی ہیں, پورا انسان کا زندگی کا جو فلسفہ ہے وہ ان میں آ جاتا ہے. وہ پانچ چیزیں جن کے لیے شریعت جاری ہوتی ہے, جن کی محافظت کے لیے جاری ہوتی ہے, وہ کیا ہے؟ دین, جان, مال, نسب اور عقل.
اچھا,
عقل کی کتنی اہمیت ہے.
میں سے ایک پلر عقل بھی ہے
جی. یعنی شریعت کے ہزاروں احکام ایسے آپ کو ملیں گے کہ جن کی بنا اور جن کی لاجک جو ہے وہ اس بات پر ہوگی کہ عقل کا تحفظ کرنا, بندے کی عقل کو بچانا, اس کے لیے شریعت نے حکم جاری کیا. جیسے سزاؤں کا معاملہ ہے کہ کسی نے شراب پی ہے تو اب اس پر جو شراب کی حد ہے تو یہ حد جو ہے یا اس کی جو سزائیں بیان کی جاتی ہیں اخروی, تو اس کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کی عقل کو محفوظ رکھا جائے, ورنہ وہ عقل کو پردے میں ڈال دینے والی کوئی ایسی
عقل کو ڈھانپ دیتی
جی, کوئی ایسی چیز کھائے گا پیے گا تو اب وہ دنیاوی طور پر بھی اپنے کئی نقصان کر گزرتا ہے. بہت سے ایسے معاملات کر گزرتا ہے کہ نشہ اترنے کے بعد انسان کو پھر افسوس ہوتا ہے.
اسی طرح شراب کے علاوہ بھی جو نشہ آور چیزیں ہیں سبھی کو یہاں لیا جا سکتا ہے.
بالکل,
جب عقل زائل ہو جاتی ہے ان کی وجہ سے تو بندہ ایک پاگل کی طرح ہو جاتا ہے
جی. اچھا, اب تدبیر کا جو آپ نے فرمایا اشفاق بھائی, جب کوئی کام کرنے جاتا ہے نا تو عموماً کیا کہتا ہے کہ تقدیر کی بات کرتا ہے وہ, کہ یار تقدیر میں جو ہوگا نا وہ ہوگا, چلو کام شروع کر دو. بغیر سوچے سمجھے, بغیر پلاننگ کے ہم کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں, خواہ وہ دین کا کام ہو, دنیا کا کام ہو, سوچو بچار سے کام نہیں لیتے اور بہانہ کیا دیتے ہیں کہ تقدیر میں جو ہے وہ ہوگا. تو یاد رکھیں, تقدیر پر ایمان کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ انسان تدبیر کو چھوڑ دے.
ٹھیک ہے,
تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے تدبیر اختیار کرنے کا ہمیں قرآن پاک کی کئی آیات میں بھی حکم ملتا ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی فرامین میں بھی ملتا ہے. ہونا کیا ہے, انسان کا کام یہ ہے کہ وہ تدبیر اختیار کرے, لیکن ہوگا وہی جو تقدیر میں ہے. تو تدبیر اختیار کرنا تقدیر کے منافی نہیں ہے. جب تقدیر اور تدبیر کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو غالب تقدیر ہی نے آنا ہوتا ہے, لیکن تدبیر اختیار کرنے کا حکم ہے. ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے, جب میں کوئی کام کرتا ہوں بسا اوقات حیران رہ جاتا ہوں, میں کیا کیا کروں, کام کی ابتدا کس طرح کیا کروں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, خذ الامر بالتدبیر, کاموں کو تدبیر سے کرو. اب یہ تدبیر کس شے کا نام ہے؟ تو شارحین نے یہاں وضاحت کی, تدبیر کیا ہوتی ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں تو اس کام کے جو فوائد ہیں اور نقصانات ہیں ان کو انسان اپنے پیش نظر رکھے, ان میں غور کرے, اور اس کام کا جو انجام ہے, نتیجہ ہے, اس کی طرف انسان سوچے, اس کو اپنے پیش نظر رکھے, اس انجام کو پیش نظر رکھ کر کام کا آغاز کرے.
صحیح.
تو فرمایا, خذ الامر بالتدبیر, کاموں کو تدبیر سے کرو. فَإِن رَأَيْتَ فِي عَاقِبَتِهِ خَيْرًا, اگر تم اس کام میں جو بھی کام کرنے جا رہے ہو اگر اس میں بہتری پاتے ہو, دنیاوی نفع ہو یا دینی نفع ہو, فَأَمْضِ, تو اس کام کو کر گزرو. وَإِن خِفْتَ غَيًّا, اور اگر تمہیں گمراہی کا خوف ہو, یعنی دنیاوی یا دینی نقصان ہونے کا خوف ہو کہ یہ میں کام کروں گا تو مجھے لاس ہوگا, ارشاد فرمایا, فَأَمْسِكْ, تو اس کام سے بچ جاؤ. اگر کام شروع نہیں کیا تو شروع ہی نہ کرو, اور شروع کر لیا ہے تو اس کو اب انجام تک نہ پہنچاؤ. تدبیر کو اختیار کرنا چاہیے. اسی طرح اشفاق بھائی, پیسہ کمانے کے لیے, مالدار بننے کے لیے بھی عقل کا بڑا استعمال کیا جاتا ہے, لیکن جو اللہ کی رضا چاہنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ عقل کا اچھا استعمال کر کے انسان کم عمل میں زیادہ ثواب پا سکتا ہے. ایک حدیث پاک میں ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص نماز والا ہے, روزے والا ہے, زکوٰۃ والا ہے, حج والا ہے, کئی آپ نے عبادات کا ذکر فرمایا, لیکن ہوگا کیا, عمل تو سب کرتے ہیں. فرمایا وما یجزا یوم القیامت الا قدر عقلہ او کما قال, کہ قیامت کے دن لوگوں کو جزا جو دی جائے گی, جو نیک اعمال کا بدلہ دیا جائے گا وہ ان کی عقل کے مطابق دیا جائے گا. یعنی ایک شخص وہی کام کر رہا ہے جو دوسرے کر رہے ہیں, لیکن اگر وہ عقل کا اچھا استعمال کرے اور ایک کام میں بہت ساری اچھی نیتیں کر لے, جس کو امام علیہ سنت نے فتاوی رضویہ میں بیان فرمایا کہ ایک شخص جو ہے اگر نیت کا علم جانتا ہے تو وہ ایک عمل کو, ایک کام کو اپنے لیے کئی نیکیاں بنا سکتا ہے. صرف مسجد میں جانے سے متعلق امام علیہ سنت نے تقریباً 40 نیتیں شمار فرمائیں. یعنی کام ایک ہے, سب یہ کام کر رہے ہیں, ان کے حصے میں, ان کے نامہ اعمال میں ایک نیکی, لیکن عقل کا اچھا استعمال کیا, اچھی نیتوں کو شامل کیا, تو کم وقت میں اور کم عمل میں زیادہ ثواب ملے گا.
صحیح, 40 نیتیں آپ نے بیان کی, یعنی جا وہی رہا ہے, چلنا بھی اتنا ہی ہے, محنت بھی اتنی ہے, اگر موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے تو پیٹرول بھی اتنا ہی خرچ ہوگا, لیکن اگر ایک نیت سے چلا تو ایک نیکی ہر قدم پہ, دوسرے قدم پہ ایک گناہ معاف, اور دو نیک نیتیں ہیں تو دو ہوں گے اس طرح, اور اگر 40 کر لے تو 40 نیکیاں اور اگلے قدم پہ 40 گنا معاف, اسی طرح ہے نا. اور پھر آپ نے یہاں پہ یہ بھی فرمایا غالباً کہ اس پہ بس نہیں ہے, عالم نیت اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہے.
الحمدللہ اس دور میں امیر علیہ سنت
بے شک
عالم نیت ہیں, اور کیسا ذہن دیتے ہیں, یعنی امیر علیہ سنت کتنے ذہین اور کتنا عقل کا اچھا استعمال کرنے والے ہیں کہ خود بھی آپ نیکیوں میں اضافہ فرماتے ہیں اور اپنے متوسلین کو, محبین کو, اور امت کو بھی یہ درس دیتے ہیں کہ عقل کا اچھا استعمال کریں اور اپنے عمل میں اچھی نیتوں کو شامل کر کے اپنا ثواب بڑھا لیں.
یہ بھی امیر علیہ سنت کی بھی عقل مندی ہے نا, آپ نے صرف جو بھی نیکی کی سنتیں اپنائی خود تک محدود نہیں رکھی, آپ نے اتنا پھیلا دیا کہ اب جتنے لوگ کر رہے ہیں سب کا ثواب آپ کو مل رہا ہے. یہ بھی حکمت ہے, یہ بھی عقل مندی ہے باپو.
بالکل, فرماتے ہیں نا کہ ایک شخص ماحول میں آ جاتا ہے اور ایک شخص ماحول گر بن جاتا ہے. ماحول میں آنے والا اپنے آپ کو تو فائدہ پہنچاتا ہے, اور جو ماحول گر ہے وہ دوسروں کو بھی لے کر آتا ہے. امیر اہل سنت کی حکمت دیکھیں آپ, ایک ایک پر انفرادی کوشش کر کے آپ نے جو طریقہ کار اپنایا اور مشاورت کا جو نظام دیا آپ نے, شورا بنائی آپ نے, اور گیجولی بڑھتے رہے, شہر سے پھر جو ہے وہ کابینہ بن گئی, کابینہ سے کابینات بن گئی, سارا سسٹم ہے, پھر شعبہ جات میں کام ہوا, اور پھر یہ ساری جو بھی پلاننگ ہے سب امیر علیہ سنت کا صدقہ ہے. اور آپ کے تجربے کی روشنی میں الحمدللہ یہ تحریک دن بدن ترقی کرتی جا رہی ہے. پلاننگ میں اس میں بہت بڑا امیر اہل سنت کا حصہ ہے الحمدللہ رب العالمین. حصہ کیا بلکہ وہی اس کے موجود ہیں ساری پلاننگ کے.
صحیح, سسٹم کے بغیر کیسے کوئی ادارہ چل سکتا ہے؟ جو دنیا کا جو بھی ادارہ چلتا ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی سے چلتا ہے, آڈٹ ہوتے ہیں, اور آپ تو اس کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھتے ہیں. سسٹم نہ ہو, جس دکان کا کوئی حساب کتاب کو چوپڑا ہی نہ ہو, وہ پھر فلاپ ہو جاتی ہے.
بالکل ایسا ہی ہے,
ایسا ہی ہے. منیم بھائی کو میں شامل کروں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا عقل کا ذکر فرمایا, عقل مندوں کا بھی ذکر فرمایا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, زمین و آسمان میں, زمین و آسمان کی پیدائش میں, دن اور رات میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو عقل مندوں کو جو ٹارگیٹ کیا گیا ہے, گویا یوں لگتا ہے کہ ہمارے دین نے عقل کو بڑی اہمیت دی ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشفاق بھائی, قرآن و احادیث کے اندر جتنی عقل کو اہمیت دی گئی ہے اتنی کسی چیز کو بھی نہیں دی گئی. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا اعلیٰ ہوتا ہے, مومن کا اعلیٰ اس کی عقل ہے.
سبحان اللہ,
فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں. شرعی معاملات جتنے بھی ہیں, جہاں پر بھی کوئی شرعی مسئلہ ذکر کیا گیا وہاں پر عقل کا لازمی آیا. جیسے دیکھیں کہ نماز فرض ہے تو وہاں پر بھی عاقل ہو بالغ ہو, امامت کی شرائط ہیں تو وہاں پر بھی عاقل ہو بالغ ہو, گواہ بننے کا مسئلہ ہے تو وہاں پر بھی بالغ ہو عاقل ہو. یعنی عاقل کا لفظ تمام چیزوں کی شرائط میں آتا ہے, یعنی ایسا لفظ ہے. تو عقل کو اسلام نے بڑی اہمیت دی ہے. قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جا بجا عقل کا لفظ آنا, اور ساری کائنات کی عزتیں, ساری کائنات کی عقلیں تو آقا علیہ السلام کی عقل پر قربان ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کے 100 حصے فرمائے, اس میں 99 حصے آقا علیہ السلام کو عطا فرمائے, اور ایک حصہ ساری مخلوق. اور روایات میں آتا ہے کہ جنت کے اندر بھی 100 درجے ہیں, جن میں سے 99 درجے عقل مندوں کے لیے ہیں, ایک درجہ باقی ساری مخلوق کے لیے. تو عقل کی بڑی اہمیت ہے. یہاں سے اندازہ لگا لیں, جانور بھی اللہ نے پیدا فرمائے ہیں, ساری مخلوقیں بھی اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، انسان کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے، پھر آخر وجہ کیا ہے اس کی، یعنی مین پوائنٹ کیا ہے، یہ ریزن کیا ہے کہ انسان کو اتنا بڑا شرف و مجد دیا گیا، اس کو فضیلت کیوں دی گئی، اس کو عزتوں کے تاج کیوں پہنائے گئے، اس کو اشرف المخلوقات کیوں کہا گیا؟ تو اب اس کی جو علماء کرام نے، حالانکہ انسان بھی حیوان ہی ہے، اپنی جنس کے اعتبار سے انسان بھی حیوان ہے، جانور بھی حیوان ہے، تو یہ ساری چیزیں حیوان ہیں، لیکن آخر انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء کرام نے اس کی وجوہات بیان فرمائی ہیں، جیسے فلاسفہ کہتے ہیں کہ انسان کو جو شرف و مجد ملا ہے، اہل مناطقہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس ٹاکنگ کا ملکہ ہے،
حیوان ناطق،
اس کے پاس نطق ہے، یعنی بولنے کی پاور ہے جو کہ جانوروں کے پاس نہیں ہے، اس لیے یہ ما بہل امتیاز، جو فصل ممیز ہے، جو اس کو جدا کر دیتی ہے، اس کو یعنی امتیازی حیثیت بخشتی ہے، وہ بولنے کا ملکہ ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا امام اہل سنت امام احمد رضا خان نور اللہ مرکزہ سے کہ آخر انسان کو یہ شرف و مجد ملا ہے، یہ کس لیے ملا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، آپ نے فرمایا یہ اس لیے ہے کہ انسان کے پاس عقل و خرد کا نور ہے۔
سبحان اللہ۔
تو عقل کو ہر جگہ معیار بنایا گیا۔ آپ دیکھیں آج ہمارے ہاں معاشرے میں عقل مند اس کو کہا جاتا ہے جو ایک بندے کو چار بندوں کے سامنے ذلیل کرنے کا فن رکھتا ہو، کہتے ہیں یار بڑا عقل مند ہے، جو چار پیسے کمانے کا جس کو ہنر آ جائے یار بڑا عقل مند ہے۔ تو ہمارے ہاں معاشرے میں ایسے انسان کو عقل مند کہا جاتا ہے، حالانکہ شریعت اسلامیہ میں عقل مند کون ہے؟ عقل مند علماء کرام فرماتے ہیں اصلی عقل مند وہ ہے کہ جس کو، جو اپنے ہم اثر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرنے والا ہو، آقا علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرنے والا ہو۔ دیکھیں حدیث مبارکہ میں جوانی کے اندر جو عبادت کرتا ہے اس کا ثواب زیادہ بتایا گیا ہے بڑھاپے کی بنسبت۔ اب دیکھیں فرمایا، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، مفہوم ہے، کہ جو بندہ جوانی کے اندر عبادت کرتا ہوا فوت ہو گیا، یعنی عبادت جوانی کے اندر کرتا کرتا وہ فوت ہو گیا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 99 صدیقین کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے خود خطاب فرماتا ہے کہ انت عبدی کبعد الملائکہ، کہ میرا تو جو بندہ ہے بعض ملائکہ کی طرح ہے۔ اب دیکھیں جوانی کے اندر، ایک ہے جوانی، ایک ہے بڑھاپا۔ جوانی کے اندر عقل کامل نہیں ہوتی، عقل کمزور ہوتی ہے، لیکن خواہشات جو ہے نا انسان کی وہ عروج پر ہوتی ہیں۔ یعنی جوانی کے اندر عقل کمزور ہے، خواہش کامل ہے، بڑھاپے کے اندر عقل کامل ہے، خواہش کمزور پڑ جاتی ہے، خواہش کمزور پڑ جاتی ہے۔ لیکن جو انسان جوانی کے اندر عقل کا درست استعمال کر لیتا ہے کہ اس نے جوانی کے اندر عبادت کر لی، اب جوانی ایک ایسی ہے کہ جذبات انگڑائی لے رہے ہوں، اور جوانی جو ہے اپنے جو پر، یعنی جنون کا ایک شعبہ ہے، تو فرمایا کہ جب بندے کے جذبات انگڑائی لے رہے ہیں اور جوانی اپنے جوبن پر ہو، آرزوئیں مچل رہی ہوں، اس وقت جو ہے بندہ کیا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اور اس عالم میں وہ عبادت کرتا کرتا فوت ہو جائے تو فرمایا اس کو 99 صدیقین کا ثواب دیا جائے گا۔ کیونکہ یہاں پر عقل اس کی ناقص تھی، عقل کمزور تھی، خواہش کامل تھی، اس نے ایک کمزور ہتھیار کے ذریعے کامل چیز کے ساتھ جنگ کی ہے۔ اور بڑھاپے کے اندر تو ویسے ہی لوگ مسیح کی طرف زیادہ راغب ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت عقل پختہ ہو جاتی ہے لیکن خواہشات وہ کمزور پڑ جاتی ہیں۔ تو اس عمر میں نیکیوں کی طرف زیادہ راغب ہو جانا بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ اتنا بڑا کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے نا کہ بندہ جوان ہے، اس وقت جوانی کے اندر خون گرم ہے، ہر چیز جو ہے اپنے سامنے موجود ہے، اور بندہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایسے شخص کے بارے میں تو اتنا بھی کہا گیا کہ کل بروز قیامت جب عرش الہی کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جو ہے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا کہ جس کو جوانی کے عالم میں کسی عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ اب یہاں پر دیکھیں عقل کا درست استعمال، عقل کا اس نے اچھا استعمال کیا، عقل کی اہمیت۔ اب یہاں پر ہم بھی دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر، ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جب مسجد کے اندر پہلے آ جاتے ہیں، لیکن کچھ آرام کی نیت سے سکون کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور بعد میں آنے والا پہلی صف میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو اب یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جب وہ نماز ہو جاتی ہے، اس وقت جو بعد میں آنے والا ہوتا ہے وہ پہلی صف میں بیٹھا ہوتا ہے، جو پہلے آنے والا ہوتا ہے وہ پیچھے ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی عقل کا استعمال کیا جاتا تو زیادہ ثواب مل جاتا ہے۔
بالکل ایسا ہوتا ہے، بعض اسلامی بھائی جو ہے نا وہ بالکل اقامت کے وقت آگے پہلی صف پا لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا، بہت ہی میٹھی گفتگو فرماتے ہیں، ہمارے جان، ہمارے مان، ہماری شان، اور بہت ہمارے محبتیں ہماری بھی آپس میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ بنگلہ دیش کے معاملات کو خاص کر آپ دیکھتے ہیں، اور جب بھی بنگلہ دیش کا کوئی معاملہ آتا ہے تو علی بھائی یاد آتے ہیں۔ ہمارے رکن شورا حاجی علی اتاری ہمارے ساتھ ہیں، سلسلے کے آج ہمارے خصوصی مہمان بھی ہیں، اور عقل کے حوالے سے ہم آپ سے بھی سیکھیں گے۔ آپ نے ماشاءاللہ یوں لگتا ہے بنگلہ دیش میں کیا مدنی کام کیا،
عقل کا استعمال کیا ہے،
عقل کا استعمال کیا ہے، حکمت اور تدبر، اور ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کا فیضان ہے۔ عقل کے بارے میں کیا مدنی پھول ہمارے ناظرین کو آپ دیں گے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ جیسے الحمدللہ ابھی مبلغ دعوت اسلامی فرمائی رہے تھے یہ کہ جوانی اور بڑھاپے کی مثال یہ واقعی بہت زبردست مثال ہے.
بالکل.
اچھا انہوں نے ماشاءاللہ کیلکولیشن جو کی وہ دینی کیلکولیشن کی.
صحیح.
اور ہمارے ہاں زیادہ عقل مند اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یار یہ تھا غریب, کیا اس نے عقل استعمال کی اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور اس نے کیسا کمایا اور کیسا بن گیا. ٹھیک ہے جائز طریقے سے دنیا بھی بندہ کمائے, لیکن واقعی حقیقت میں عقل مند تو وہی ہے کہ جو آخرت کے معاملے میں اپنی عقل کو استعمال کرے. ورنہ نیکیوں کے بہت سارے مواقع جیسے نماز کی مثال دی اور دیگر بھی ایسے مواقع کہ ہمارے پاس بہت وقت ہوتا ہے اور یہ وقت بعض اوقات فضولیات میں لغویات میں وقت کو ضائع کرنے میں ہمارا برباد ہو جاتا ہے. اگر ہم عقل کا صحیح استعمال کریں تو ان اوقات میں ہم بہت ساری نیکیاں کر سکتے ہیں.
صحیح.
اچھا بعض اوقات اب میں کچھ وہ دعوت اسلامی کے تنظیمی تجربات بھی یوں عرض کروں گا.
بالکل.
کہ یہ کبھی نگرانی شورا کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی ایسا اسلامی بھائی جو واقعی لگتا ہے دنیاوی طور پر بڑا ایکٹیو ہے, عقل مند ہے, بڑے اچھے اچھے مشورے دے رہے ہیں, تو امیر علیہ سنت کو بھی دیکھا ہے, نگرانی شورا کو بھی دیکھا ہے اور بھی ذمہ داران کو کہ یار آپ دعوت اسلامی کے بہت بڑے ذمہ دار بن سکتے ہو, آپ کو اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے, اتنی ذہانت ہے آپ کے پاس اور آپ بہت بڑا کام کر سکتے ہیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین کے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں عقل فراست اور ذہانت عطا فرمائی ہے اور اس سے آپ دنیا کے بڑے بڑے کام اگر کر لیتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ میری عقل میری ذہانت جو میرے رب نے مجھے عطا فرمائی کیا صرف دنیا کے لیے ہے, پیسہ بنانے کے لیے ہے, مال کے لیے ہے, یا معاذ اللہ جیسے ہمارے مبلغ نے بتایا کسی کو بیوقوف بنانے کے لیے. اس طرح کے بھی لوگوں کو عقل مند کہا جاتا ہے کہ یار کیا گھمایا, کیسا گھمایا اس کو. بعض اوقات غلط بیانی کر کے سودا بیچنے والے سیلز مین کو بھی بہت ذہین اور عقل مند کہا جاتا ہے.
اس کی سیلری زیادہ ہوتی ہے.
ہاں جی
یہ ہر چیز پہنا دیتا ہے.
یہ جو ہے نا ایسا عقل مند یار کسی کسٹمر کو اترنے نہیں دیتا. اور یہ تو میں یہی کہوں گا یہ عقل مندی نہیں ہے, ناجائز حرام میں اپنی عقل کو استعمال کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے. عقل کو واقعی صحیح استعمال کرنا ہے اور اللہ نے عطا فرمائی ہے. کیونکہ ابھی جیسے یہ موضوع ہے تو تھوڑا بہت میں نے دیکھا تھا, ہر بندے کی عقل ایک جیسی نہیں ہوتی ہے, کمی بیشی اور یہ سب اللہ کی عطا ہے.
صحیح.
تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میرے اندر عقل فراست یا ایسی ذہانت ہے تو اس کو دین کے لیے استعمال کیجئے, آخرت کے لیے استعمال کیجئے, نیکیوں کے لیے استعمال کیجئے. اور دعوت اسلامی آپ کی اپنی مدنی تحریک ہے, اللہ کی رحمت سے آل اوور دی ورلڈ یہ دعوت اسلامی دین کا کام کر رہی ہے. کئی ایسے پروفیشنلز ہوتے ہیں کہ اپنے پروفیشن کے ذریعے, اپنی ذہانت کے ذریعے, اپنی عقل کے ذریعے دنیاوی طور پر خود بھی کما رہے ہوتے ہیں, دیگر ڈپارٹمنٹس کو بھی فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو آئیے دعوت اسلامی آپ کی اپنی ہے, اپنی خدمات دعوت اسلامی کو پیش کیجیے اور دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے ساتھ رابطہ کر کے جو مدنی کام آپ کر سکتے ہوں اس میں پریکٹیکلی شامل ہوں.
واہ.
تو اللہ نے چاہا تو آپ کو بھی فائدہ پہنچے گا اور آپ کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کو بھی انشاءاللہ
اسلام کو معاشرے کو پورے ماحول کو فائدہ ہوگا. ابھی جب یہ فرما رہے تھے تو میری توجہ گئی کہ دنیاوی طور پر جو مال و دولت جمع ہوتا ہے جن کے پاس کم ہوتا ہے تو وہ گھر میں رکھتے ہیں, زیادہ بڑھ جاتا ہے تو بینک میں سیو کرتے ہیں, مختلف ذرائع سے انویسٹ کر لیتے ہیں اور تاکہ ان کے کاروبار میں اضافہ ہوتا رہے. اب یہ سیونگ کرنا, بینک میں جمع کرا دینا, وہ اپنے عقل کا استعمال وہاں کر رہے ہیں. مگر دینی لحاظ سے اگر غور کیا جائے کہ بندے کو اللہ جتنا عطا فرماتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرے وہ, اور خرچ کرے گا تو یہ وہاں کے لیے جمع ہوگا.
صحیح.
جسے پاک میں فرمایا نا کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال,
میرا مال.
حالانکہ مال اس نے کھا کر ختم کیا, پہن کر بوسیدہ کر دیا.
صحیح.
اور اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جمع کر لیا,
جمع کروا
تو کل قیامت میں کام آئے گا اسے. تو جو لوگ صدقہ کرتے ہیں خیرات کرتے ہیں وہ عقل کا استعمال کر رہے ہیں دراصل.
صحیح.
اور کامل عقل کا استعمال کر رہے ہیں. جو یہ کرتے ہیں اب ہے بھی موجود, بہت سارے آپ کو لوگ ایسے ملیں گے جن کے پاس بہت سارا مال و دولت ہوتا ہے, نہ وہ خود صحیح طریقے سے کھا سکتے ہیں نہ استعمال کرتے ہیں, اور ان کے وارث پھر ان کو اڑاتے ہیں.
صحیح.
اچھا پیسہ ہے چونکہ عقل کا استعمال نہیں ہے, یعنی گرمی برداشت کر رہا, سخت گرمی ہے, بچے بلک رہے ہیں, بہن جو ہے یا بیوہ بہن ہے اس تک پہنچا نہیں رہا, عقل کا استعمال نہیں ہے. وہ یہ سمجھ رہا کہ ہمیشہ یہ مال میرے پاس رہے گا, جبکہ یہ مال کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کرتا.
صحیح.
یہ تو جو ہے وہ ہاتھ کا میل ہے, اگر دنیا سے چلا بھی گیا تو وارثوں میں تقسیم ہو جانا. ایسے لوگوں کے ساتھ پھر ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ جو ہے باپ اولاد جو ہے وہ کوشش کر رہی ہوتی ہے کس طرح باپ جائے اور وہ جو رقم پر یہ قابض ہو کر بیٹھا ہے وہ مجھے مل جائے.
اللہ ہو.
اور باپ جو ہے وہ اگر بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر سے زیادہ وکیل پر توجہ ہوتی ہے کہ یار بس یہ کسی طرح جائے. یا دوران ایسی باتیں بھی سنی ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد بھی انگوٹھا لگایا گیا ہے. اب جس نے انگوٹھا لگا دیا کہ اس کے ہاتھ میں یہ پراپرٹی آ جائے.
ہاں.
تو عقل کا استعمال کیا جائے,
آخرت کے لیے اگر ہم جمع کروائیں گے انشاءاللہ رحمان تو ہمارے لیے کل بروز قیامت کام آئے گا۔
بہت اچھی بات کی۔ اب دیکھیں نا باپو، آپ کا سفر زیادہ رہتا ہے، بیرون ملک مقیم ہوتے ہیں دوسرے ملکوں کے، جیسے پاکستانی ہے یا انڈین ہے، جو بھی کنٹریز والے ہوتے ہیں، وہ عام طور پہ اس طرح کی جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لوگ باہر جاتے ہیں، وہاں کماتے ہیں اور وہاں بڑی قسمہ پرسی میں رہ لیتے ہیں، اور وہاں دوسرے ملک میں جہاں اپنی حقیقی رہائش ہے اور والدین بچے وغیرہ ہیں وہاں پہ بھیجتے ہیں زیادہ سے زیادہ، کہ بھائی وہاں پر وہ اچھے آرام سے رہیں اور میں بھی تھوڑے عرصے میں وہاں جاؤں گا تو پھر وہاں عیش کریں گے، یہاں ابھی بھلے ایک روم میں رہ لو، یہاں خود پکا لو، خود دھو لو۔ تو یہ بھی ایک اپنا ایک عقل کا استعمال کرتے ہیں دنیاوی طور پر، تھوڑے سال ہم ایسے گزار لیں پھر انشاءاللہ وہاں اپنے ملک میں آرام کریں گے۔ تو ذرا اس کو آخرت پر امپلیمنٹ کر کے دیکھیں کہ یہاں پر جو ہم اللہ کی راہ میں دے دیں گے وہ وہاں پہنچ جائے گا اور پھر وہاں ملے گا اور وہاں زیادہ بہتر انداز میں ملے گا۔ تو اس کو اگر دیکھیں تو دنیاوی طور پہ سمجھ آتا ہے، لیکن ہائے افسوس مجھے آخرت کے لیے سمجھ نہیں آتا۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو رام کر لے، اپنے نفس کو مغلوب کر لے اور مرنے کے بعد کی تیاری کرے۔ اب ہر شخص چاہتا ہے مجھے لوگ عقل مند کہیں اور لوگ مجھے بڑا سمجھدار کہیں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسے عقل مند فرما رہے ہیں؟ فرمایا، الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو رام کر لے، اسے قابو کر لے اور مرنے کے بعد کی تیاری کرے، اور احمق وہ ہے من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنے نفس کی پیروی کرے، وہ تمنا علی اللہ، اور اللہ تعالیٰ پر بیجا امیدیں باندھے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ بڑا ستار ہے، غفار ہے، پھر نافرمانیاں کرتا رہے اس بیس پر۔ اللہ تعالیٰ جہاں غفار ہے، ستار ہے، وہیں قہار اور جبار بھی ہے۔ تو نفس کے پیچھے نہ چلنا یہ عقل مندی ہے، نفس کے پیچھے چلنا یہ احمقیت ہے، احمق ہونا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسے احمق فرما دیں، ساری دنیا مل کے عقل مند کہتی ہو پھر بھی وہ عقل مند نہیں ہو سکتا ہے۔ تو سوچ لیجئے، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچئے ناظرین، میں احمق ہوں یا عقل مند ہوں؟ احمق سننا تو کوئی پسند نہیں کرتا، لیکن اگر آپ کے دل سے آواز آ رہی ہے کہ یار تو ہے احمق کیونکہ تو آخرت کی تیاری نہیں کرتا ہے، تو پھر آ جائیے عقل مندی کی طرف، اسلام کی طرف، دین کی طرف، نمازوں کی طرف، مسجد کی طرف، دعوت اسلامی کی طرف آ جائیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، انشاءاللہ آپ کو گویا عقل مندی والے کام یہاں پر کرنے کو ملیں گے۔ ہمارے ساتھ اسد بھائی بھی موجود ہیں، ان کے برادر محترم، ینگر برادر، چھوٹے بھائی طیب بھائی موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ دونوں مل کے کوئی کلام پڑھیں۔ تو
دل میں ہو یا Yeah.
نہیں کی راحت
ماشاءاللہ. اللہ دونوں کو سلامت رکھے, پڑھنا قبول فرمائے. کچھ کال دیجئے گا.
میرا نام محمد انور اختاری ہے, باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. نعت خواں حضرات اسد بھائی سے گزارش تھی کہ نعت سنا دیے. آقا آ جائیے, آقا آ جائیے, نعت سنا دیجیے. بڑی مہربانی,
شکریہ. انشاءاللہ اگلی کال دیجیے.
میرا نام محمد ریان اختاری ہے, میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. اشفاق بھائی, آپ کا سلسلہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے, اللہ تعالیٰ سلسلے کو جاری رکھے. میری کلام کی عرض ہے, یہ مجھے اعلیٰ حضرت کا کلام سنا دیے. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, کیوں پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے.
بابو یہ بتائیے, کیا عقل میں اضافہ بھی ہوتا ہے, بڑھتی گھٹتی بھی ہے؟
ایک حدیث پاک میں نے پڑھی, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اپنی عقل میں اضافہ کرو اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہو جاؤ گے. عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, ایسا میں کس طرح کر سکتا ہوں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی حرام کردہ کاموں سے اجتناب اور فرائض کو پابندی سے ادا کرتے رہو تو عقل مند ہو جاؤ گے, اچھے اعمال اختیار کرو اور دنیا میں تمہیں بلند رتبہ ملے گا اور عزت میں اضافہ ہوگا, جبکہ آخرت میں رب کا قرب نصیب ہوگا اور عزت حاصل ہوگی.
سبحان اللہ.
تو اگر اپنے عقل میں اضافہ چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں اس سے ہم بچیں, فرائض کی پابندی کریں, اللہ کی اطاعت کریں, اور وہی عقل مند ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ جو ڈرتا ہے, اسی کو عقل مند کہا گیا ہے. میں یہاں ان عقل کے اندھوں کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا جو بہت ساری ریسرچ کرتے ہیں, سیاروں پر ریسرچ کر رہے ہیں, چاند پر ریسرچ کر رہے ہیں, چاند پر پہنچ گئے, سب کچھ ریسرچ کر رہے ہیں, مگر جو ہے ان کی عقل یہ کام نہیں کر رہی کہ ایک ذات ہے جو یہ سارے عالم کو چلا رہی ہے.
صحیح.
مجھے اس پر وہ واقعہ بھی یاد آ گیا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا.
واہ جی.
مناظرہ ہوا ایک دہریے سے جو اللہ کی ذات پر یقین نہیں رکھتا تھا, اور موضوع یہ تھا کہ یہ ساری دنیا ایسے ہی چل رہی ہے. بہرحال وقت طے ہوا اور سب لوگ جمع ہو گئے. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت سے کچھ تاخیر سے پہنچے. جب مخالف نے آپ سے سوال کیا کہ اتنی دیر سے کیوں آئے, آپ نے فرمایا کہ اس کا جواب اگر میں تمہیں اس طرح دوں, یوں سمجھو کہ میرے آنے تاخیر کا سبب یہ ہے کہ میں ایک دریا کے کنارے پہنچا اور میں نے دیکھا کہ ایک درخت وہاں موجود ہے اور وہ درخت خود بخود کٹ گیا اور پھر اس کے تختے بن گئے, اس کے بعد کشتی بن گئی اور خود ہی خود وہ دریا کے اندر چلنے لگی اور مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے لگی اور خود ہی کرایہ وصول کرتی تھی. جب یہ بات کہی تو اس دہریے نے زوردار کہکا مارا زوردار اور کہنے لگا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہونے کے بعد ایسی جھوٹی بات کرتے ہیں,
آپ کیسے ہو سکتا ہے,
یہ کیسے ہو سکتا ہے
کشتی خود بخود کشتی بن جائے.
یہی اس کا آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ یہ ساری کائنات, یہ جو سورج کا وقت پر نکلنا اور وقت پر غروب ہونا, چاند کا نکلنا اور اسی طرح جو ہے دن و رات کا آنا, ہزارہ پھولوں کا چمن میں کھلنا, بارش کا ہونا, یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغیر یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟
صحیح.
ایک کشتی جو ہے جب اپنی مرضی سے نہیں بن سکتی, اس کو کوئی بنانے والا نہ ہو تو ساری کائنات کسی کے بنائے بغیر چلائے بغیر نہیں چل
سکتا.
تفسیر کبیر میں یہ واقعہ ہے اور اس نے یہ سب واقعہ جب جواب سن کر وہ تائب ہوا اور مسلمان ہو گیا.
سبحان اللہ ماشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.